الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں جو چل رہی ہے یہ فرمایا ہے کہ جب تفصیل بالا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اچھے اچھے اخلاق اپنے باطن میں پیدا کرنا فرض اور ضروری ہے اور بد اخلاقیوں سے باطن کے گناہوں سے اپنے دل کو اور باطن کو پاک کرنا ضروری ہے اور ان میں مبتلا رہنا بڑا گناہ ہے، تو ان اچھے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے اور باطن کے رذائل اور گناہوں سے بچنے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے. بغیر کسی رہبر اور رہنما کے آدمی اس راستے میں عام طور پر کامیاب نہیں ہوتا، لہذا شیخ اور مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے. لہذا کوئی شخص یہ اپنے ذہن میں سوچے کہ مجھے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے بیٹھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی دین پر چل لوں گا اور میں خود ہی دین پر عمل کر دوں گا اور اپنی اصلاح کر دوں گا، ان خیال است و محال است و دل. یہ عادتا اور عام طور پر یہ ناممکن ہے. عام طور پر اس میں کامیابی مشکل ہے، کیونکہ نفس شیطان ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انسان کے چار دشمن ہیں، اور وہ دشمن ہیں ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارے آخرت کے اعتبار سے، ہمارے ایمان کے اعتبار سے. ایک تو ہمارا نفس، جو ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ہر وقت اپنی دشمنی نکالتا رہتا ہے، اور اس کی دشمنی یہی ہے کہ وہ ہمیں ہر دم گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے، آمادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض و واجبات کی ادائیگی سے غافل کرتا رہتا ہے، اور یہ تو شیطان کا ہی باپ ہے، کیونکہ شیطان کو بھی شیطان کسی نفس نے بنایا، وہ شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا اور بڑا ہی عبادت گزار تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار تھا، یہاں تک کہ ملائکہ کے اندر بھی وہ بڑا معروف اور مشہور تھا، عبادت کرنے کے اعتبار سے، نیک و صالح ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کے نفس نے اس کو تکبر میں مبتلا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کروا دیا، اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، کافر ہو گیا، جہنمی بن گیا۔ تو نفس تو شیطان کا ہی باپ ہے اور وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہر مرد عورت کے ساتھ اس کا نفس موجود ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ ایک یہ دشمن اور دوسرا دشمن شیطان ہے، کہ اس کے دشمن ہونے کی اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ وضاحت فرما دی۔ ایک جگہ فرما دے ان شیطان لکم عدوون، شیطان تمہارا دشمن ہے، فتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا دو۔ اور دشمن سے آدمی بہت ہوشیار ہوتا ہے، دشمن سے آدمی چوکس رہتا ہے کہ کہیں میرا دشمن مجھ پر وار نہ کر دے، دشمن مجھے کہیں بہکا نہ دے، بھٹکا نہ دے، میرا کوئی جانی مالی نقصان نہ کر دے، تو آدمی بڑا ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے۔ تو شیطان کے دشمن بنانے اور دشمن سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس سے ہوشیار رہیں، اور پھر یہ بھی نظر نہیں آتا، جیسے انسان کو اس کا نفس نظر نہیں آتا، ایسے ہی اس کو اپنا دوسرا دشمن شیطان وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ جو نظر نہ آئے اور ہر دم وار کرتا رہے تو وہ بہت ہی خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے یہ نفس اور شیطان بڑے خطرناک دشمن ہیں، اور جو خطرناک دشمن ہوتا ہے اس سے آدمی بچنے میں اور زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے کہ نفس بھی انتہائی خطرناک دشمن، ہر دم ہمارے ساتھ موجود، شیطان بھی جانی دشمن اور ہر دم ہمارے ساتھ موجود، اور پھر ان کی طرف سے کوئی احتیاط نہیں اور کوئی ہوشیاری نہیں، اور ان کے جو وار ہوتے ہیں ان سے بچنے کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ہم نام کے مسلمانوں جیسا ہمارا نام ہے، کام ہمارے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، اعمال ہمارے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، یعنی کامل مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، ظاہر ہمارا صحیح صحیح دین کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری زندگی شریعت کے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم نسل شیطان کے کہے میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے بہکائے میں ہم مبتلا ہیں، اور نسل شیطان کے جو ہتھیار ہیں جن سے وہ انسان کو گمراہی میں، بے عملی میں، بد عملی میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہوتی ہے غفلت، لاپرواہی، سستی، کاہلی، کہ دین کی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے ہی وہ عمل کرنے والے کے اندر سستی پیدا کرے گا، کاہلی پیدا کرے گا، لاپرواہی پیدا کر دے گا، تو کہے گا کہ کیا ہے ابھی ایسی جلدی کیا ہے، دیکھا جائے گا، کس قسم کی باتیں پیدا کر، طرح طرح کے فلسفے ذہن میں ڈالے گا، کہ تیری عمر ہی کیا ہے ابھی، تیری تو بہت زندگی باقی ہے، عمل کر لیو، ابھی کیا ضرورت ہے اسے جلدی عمل کرنے کی، گناہ کر لے پھر توبہ کر لیے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، بند تو نہیں ہوا، کر لے گناہ، تو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور فرائض واجبات سے بچنے میں سستی اور غفلت کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اکثر اصلاح چاہنے والوں کے حالات میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بس جس کو دیکھو بس وہ یہ کہتا ہے جی بس معاملات پورے نہیں ہوتے، نماز پڑھی نہیں جاتی، نمازیں پڑھا ہیں ان کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور ان کا جو آخری حال ہوتا ہے وہ یہی سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت اور بے توجہی۔ دنیا حاصل کرنے میں تو بالکل ہوشیار چست چالاک، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، دنیا کی راحتیں لذتیں حاصل کرنے کے لیے تو وہ پہلوان ہے۔ رات کو 12 بجے بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ ابھی صبح ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں، 4 بجے بلا دو تو 4 بجے بھی وہ ایسے چوکس ہیں جیسے کہ دن کے 12 بجے چوکس ہیں۔ اور جہاں دین کی بات آئی، شریعت کی بات آئی، عمل کی بات آئی، نواز کی بات آئی، تسبیحات کی بات آئی، روزانہ کے معمولات کی بات آئی، کسی ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمت ہی نہیں ہوتی، طبیعت گری رہتی، پڑھائی نہیں جاتا، دل ہی نہیں لگتا، ذرہ برابر شوق نہیں، یہ سب یہ شیطانی چکر ہے، نفس اور شیطان کے یہ جال ہے۔ حالانکہ دنیا کے مقابلے میں اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ بس اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کے ذرائع سے نفع کے لیے تو ہم پہلوان ہیں، چوکس ہیں، کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی بھول چوک نہیں، پر دین پر چلنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہزاروں بہانے۔ وہ کہتے ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یا خارج درد نیس مگر نہ طبیب حاصل، یا خارج درد نیس مگر نہ طبیب حاصل۔ تو یہ سستی غفلت میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو ان چیزوں سے دو چار نہ ہو، ورنہ ہر آدمی جب اپنے اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو شریر کے پابند نہیں بنا تو وہ یہ کہتا ہے جی بس خیر نہیں ملا، خوشی نہیں ملی، بت نہیں ملا، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، بس بہانے 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 بہانے۔ یہ بہانے جو ہیں دراصل یہ سب سکھا رکھے ہیں نفس و شیطان نے۔ تو نفس و شیطان یہ ایسے دشمن ہیں کہ جو ہر دم ساتھ نظر بھی نہ آئے، اور تیسرے دشمن منافقین کہ جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، ہمدرد بتاتے ہیں، خیر خواہ بتاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اور دراصل وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، اور ان کو دین کے نام پر گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ منافقین جو ہیں یہ بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور چوتھے کافر، دنیا بھر کے کافر ہیں وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور لوگ جو ہیں ان کے گرویدہ ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کو نوازو کیا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث یہ کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ پہلے بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، کل بھی دشمن ہی رہیں گے۔ اور جو خود کو خود جا رہے ہیں وہ بھی دیندار مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان کے پاس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان دین سے دور ہوتا ہے، ہے تو مسلمان لیکن فاسق و فاسد ہے، آوارہ ہیں، بدماش ہیں، لچے ہیں، شوزے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ کام، سارے غیر مسلموں جیسے رات دن مسلمانوں کو برا برا کہتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی یاد رکھو ہمارے دشمن ہیں۔ ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا بھی انتہائی نقصان دہ ہے. تو یہ چار پانچ ہمارے دشمن ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں. جب ان میں گھرے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ بغیر کسی رہبر اور رہنما کے تنہا آدمی ان کا مقابلہ کر کے جیت جائے یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ قدرت میں بے شک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا یہ دستور ہے کہ انہوں نے دین پر چلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر اس کے بعد ان کے تابع داروں کا، فرما برداروں کا، ان کے نائبین کا سلسلہ جاری فرمایا. انہی کا دستور ہے، انہی کا طریقہ ہے جو قیامت چلتا چلا جائے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا جن نے عمل تقوا اللہ وقولوا ما صادقین، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، انہیں خدمت میں رہو، ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، ان کی رہبری میں اور ان کی رہنمائی میں چلو، تو تم متقی بن سکو گے، پرہیزگار بن سکو گے. اکیلے اگر تم بننا چاہو گے تو نہ بن سکو گے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی شیخ کی اور کسی مرید پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ شیطان نے اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اس کو اپنے دھوکے سے نکلنا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ کسی متبع سنت متبع شرط اللہ والے سے اپنا اصلاحی طاق کو قائم کرنا چاہیے. اسی ضرورت کو حکیم النمر خان رحمتہ اللہ نے بیان فرما دیا. تو ایک بات تو یہ کہ وہ شیخ ہونا چاہیے، مرشد کی ضرورت ہے. بغیر شیخ و مرشد کے عادتاً آدمی کی اصلاح مشکل ہے. دوسری بات حضرت نے اس میں یہ فرمائی ہے، اس پتر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پھر مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا مزاج ملتا ہو، اور مزاج ملنے کی ایک علامت ہے. اس علامت سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا کس سے مزاج ملتا ہے، کس سے مزاج نہیں ملتا. اور وہ علامت یہ ہے کہ جس شیخ سے آپ کا مزاج ملتا ہوگا اس کی ہر بات آپ کو پسند آئے گی، اور آپ کا دل اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کرے گا، اور سن کر دل مطمئن ہوگا. جو بات وہ کہے گا، جو عمل وہ کرے گا، جو ہدایت وہ دے گا، بس وہ ہدایت دل میں اترے گی. اس کے اس قول، فعل اور عمل کو دل تسلیم کرے گا بلا کسی تردد کے، بغیر کسی ہل و حجت کے. تو سمجھ لو کہ آپ کو اس سے مناسب ہے. اور ایسے ہی اگر شیخ کو آپ سے مناسب ہے تو اس شیخ کے دل میں بھی یہ ہوا کہ آپ کی ہر بات شیخ کو پسند آئے گی، آپ کی اصلاح بات کی وہ اصلاح کرے گا اور صحیح بات کی وہ تصدیق کرے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے طور طریقے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے خدمت سے، آپ کے انداز سے اس کو ہر طرح اطمینان ہوگا. تو سمجھو شیخ کو آپ سے مناسبت ہو، اور مناسبت دونوں جانب سے ہونی چاہیے. جب دونوں جانب سے مناسبت ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مزاج ملنا، جب دونوں ہم مزاج ہوں گے، ہم مذاق ہوں گے، جب دونوں کی طبیعت ایک دوسرے سے ملے گی تو پھر باطنی نفع شروع ہے، پھر ہوگا باطنی نفع. اور جتنی اذیت ملتی ہوگی اور جتنا مزاج ملتا ہوگا اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا. اور جہاں ایک دوسرے سے مزاج نہ ملے گا تو چاہے مرید کتنا ہی مخلص ہو اور شیخ کتنا ہی اللہ کا ولی ہو، فائدہ نہیں، وہاں فائدہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے نمبر پر جب کسی بزرگ سے آدمی اصلاحی تعلق قائم کرے تو اصلاحی تعلق قائم کرنے سے پہلے کچھ عرصہ اس کی خدمت میں رہے، اس کے پاس آئے جائے، اس سے خط و کتابت کرے، اور خط و کتابت کرنے کے بعد جب مناسبت محسوس کرے اور یہ محسوس کرے کہ میرا ان سے مزاج ملتا ہے، ان کا مجھ سے مزاج ملتا ہے، تب آگے بڑھے، ورنہ پھر کسی اور جگہ جائے. ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب طریقہ ہے، بلکہ دو خرابیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اصلاحی تعلق جو کہ ضروری ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور بیعت ہونا جو کہ مستحب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. بس چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہم جلد سے جلد کسی سے بیعت ہو جائیں، بیعت پر بہت زیادہ زور دیں گے، اور ظاہر باطن کی اصلاح جو کہ فرض ہے اس کی طرف توجہ بالکل ہی نہیں، یا ہوگی تو برائے نام. تو گویا نفل کی اہمیت زیادہ ہے، فرض کی اہمیت نہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غفلت ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری کوتاہی اور غفلت یہ ہے کہ جہاں کسی بزرگ کے بارے میں کسی سے دو جملے سنیں، جہاں کسی سے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی تعریف سنی کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ بڑا ہی اللہ والا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، اور ان کی نظر میں پار کرنے والا ہے، بس جہاں کسی کی تعریف سنی، کسی کا نام سنا، جلدی سے بس مرید ہو تو فوراً حد سے بیعت ہو. اور بعض بزرگوں کیا کرے گا، بھی ایسے ہی کہ جو آئے بس بیعت ہو جائے، جو آئے بیعت ہو جائے، ایک مجمع کا مجمع جناب ان کے یہاں مرید ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگوں پر تو شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، اس بنا پر وہ ایسا کر لیتے ہیں. اور بعضوں کے یہاں رسا میں کہ ان کے یہاں یہی کہ ہاں بھی زیادہ سے زیادہ مرید ہونے چاہیے، میرے 1000 مرید ہیں، اوکے میرے 2000 مرید ہیں، میرے 50000 مرید ہیں، میرے 1,00,000 مرید ہیں. مریدوں پہ کی قتل بھی آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. ایک بھی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے کتنے مرید ہیں، اچھا اتنے ہی ہیں، سارے یہ بھی کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ اسکول تھوڑی ہے کہ جو اسکول کے اندر کہ ہمارے یہاں پہ اتنے طلبہ پڑھنے آتے ہیں، لہٰذا ہمارے اسکول بڑا مقبول ہے، تمہارے یہاں کچھ بھی نہیں آتے، تمہارا نام مقبول ہے. یہ کوئی دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم کا مدرسہ نہیں ہے، یہ تو روحانی اصلاح و تربیت کا مدرسہ ہے. اس کا دستور ہی بالکل الگ ہے، اس کا نظام ہی بالکل الگ ہے. جس کو ایک شعر میں بتایا گیا کہ مکتبی اس کا دستور نظالہ دیکھا، اس کو چھٹی نہیں ملی جسے سبق یاد کیا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہیں ملی جسے سبق یاد کیا. تو دنیا کے مدرسوں میں تو سبق یاد کرنے میں چھٹی ہو جاتی ہے یا چھٹی بند ہو جاتی ہے. جب تک یاد نہیں ہے جب تک چھٹی ہے، اور جب یاد ہو گیا چھٹی بند ہو گئی. یہاں پہ دنیا زیادہ بالوں کیا کر اللہ وجہ بچی ہے کہ بھائی اپنے اپنے مرید گن رہے ہیں، میرے اتنے مرید ہیں اور میرے اتنے خلیفہ ہیں اور میرے اتنے کیا کہتے ہیں چاہنے والے ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، میرے اتنے معتقد ہیں. بھلا کہا بھائی، یہ کوئی اس قسم کی چیز ہے؟ تو ایسی بات جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بس جو آ رہا اسے مرید کرنے میں لگے، جو آ رہا اسے بیعت کر رہے ہیں، جو آ رہا اسے بیعت کر رہے ہیں، وہ بیعت ہو رہے ہیں. نہ پیر کو مرید کی پتہ، نہ مرید کو پیر کی خبر. بس آئے اور جناب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت ہوئے، آپ کے سامنے کچھ کچھ بیعت بتائیں، اللہ اللہ خیر سر. اب پیر اپنے گھر گیا، مرید اپنے گھر گیا، اب آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں. بس کہیں تک پھر آ گیا، مرید نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں فلاں پیر صاحب سے لے. پیر صاحب کو کہیں جوش آ گیا تو کیا میرے 1,00,000 مرید. یاد رکھو یہ طریقہ صحیح نہیں. ارے بھائی یہ تو ایسا ہے جیسے بیمار ہو ڈاکٹر، یہ تو بالکل بیمار ہو ڈاکٹر کا سا معاملہ ہے. کہ نہ ڈاکٹر کو یہ فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اتنے مریض ہیں جو میرے زیر علاج ہیں، نہ مریض کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے زیر علاج ہوں. یہ تو فخر کرنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو فکر کرنے کی بات ہے. فکر یہ ہے کہ بھائی میں مریض ہوں، میرے اندر یہ بیماری ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کو اپنا حال بتاؤں اور ان کو حال بتا کر کے ان سے اپنا بیماری کی تشخیص کراؤں، پھر جو کچھ پرہیز اور دوا بتائیں اس کو علاج کر کے زیادہ دن جو ڈاکٹر کا بھی یہ مقصد ہے کہ وہ مریض کے اوپر شفقت کرتا ہے، وہ نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کی صحت کی بحالی کے لیے کوشاں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بس اسی طرح یہاں پر بھی اس لیے ضرورت ہے کہ باقی اگر اپنی اصلاح ہمیں درکار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا تعلق ہم کو نصیب ہو اور ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو اور ماسیم اللہ کی محبت مغلوب ہو، آخرت کی فکر غالب ہو، دنیا کی فکر مغلوب ہو، دنیا کی محبت مغلوب ہو، تو اس کے لیے تو بھائی ضروری ہے کہ یہ دیکھے کہ میں جس سے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں میرے اس سے مزاج ملتا بھی ہے یا نہیں، اور مزاج کی پہچان ایک دم نہیں ہو سکتی، یک دم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کچھ وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کو حضرت نے اس پتھر کے اندر بیان فرمایا، کچھ عرصہ اس کے پاس رہے اور کچھ عرصہ اس کے پاس رہ کر کے جب یہ دیکھے کہ میرا ان سے مزاج ملتا ہے تب ان سے بیعت ہو، اور اگر مزاج نہیں ملتا ہے تو پھر بیعت نہیں۔ پچھلے منگل کو تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قصہ سنایا تھا، ابھی امام مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ قصہ یاد آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور محقق اور صوفی اور اللہ والے ہیں، جن کی شرح جامع درس جامع کے اندر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی جب علوم ظاہرہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو یہ بھی اپنے اصلاح خاتم کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ایک لمبا سفر کیا، مختلف بزرگوں کی خدمت میں گئے اور ہر ایک کے پاس کچھ دن رہے، لیکن کہیں ان کو مناسبت نہ ہوئی، اس لیے کسی سے بیعت نہ ہوئی، اور سفر سے واپسی پر ان کو کچھ مایوسی ہونے لگی کہ شاید میری قسمت میں کسی شیخ سے براہ راست اپنی اصلاح نہیں ہے، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے کسی بزرگ سے مناسبت نہیں ہوتی، اور جب مناسبت نہیں ہوتی تو پھر وہاں بیعت ہونا یا اپنے اصلاح میں کامیابی حاصل کرنا مشکل۔ تو خیر یہ سفر سے واپس آ رہے تھے اور کچھ مایوس ہو رہے تھے کہ کسی شخص نے کہا کہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہاں ایک بستی ہے اور اس بستی کے ایک بزرگ رہ رہے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی خدمت میں بھی جا کے دیکھ لیں، شاید آپ کو وہاں سے فائدہ ہو جائے اور آپ کو وہاں مناسبت ہو جائے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا وہاں جاؤں، بہت لمبا میں نے سفر کر لیا، بڑے بڑے بزرگ میں نے دیکھ لیے، کہیں مناسبت تو ہوتی نہیں ہے۔ خیر چلو تم کہہ رہے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، اور ان کی بات مان کر کے وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی بستی میں تشریف لے گئے، اور چونکہ مسافر تھے وہاں کوئی گھر بار یا کوئی دوست احباب تو تھے نہیں جن کے یہاں جا کر قیام کرتے، مسافر تھے اس لیے مسجد میں جا کر ٹھہر گئے، اور وہاں جا کر کے وضو کرنے لگے تاکہ وضو کر کے کچھ عبادت کریں پھر آرام کریں۔ تو ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وضو کے دوران ان کو کچھ شور سا سنائی دیا، انہوں نے پوچھا بھائی یہ شور کیسے سنائی دے رہا ہے، تو جس سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں جو بزرگ رہتے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سواری آ رہی ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار بزرگ تھے، شان اور خان پان کے ساتھ رہتے تھے، محل بھی ان کا بڑا خوبصورت اور عالی شان تھا، نوکر چاکر بھی بہت تھے، شاگرد حشم خدم بھی بہت تھے۔ جب کبھی آپ اپنے وہاں سے اپنے محل سے نکلتے تھے تو اس طرح نکلتے تھے کہ شاہی جلوس جا رہا، بہت شاہی ان کی سواری ہوتی تھی، اس میں وہ بیٹھتے تھے اور سواری کے ارد گرد آگے پیچھے دور تک نوکر چاکر شاگرد اور خدام ہوتے تھے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بزرگ دونوں قسم کے ہوئے، بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جو بالکل سیدھے سادے اور سادہ زندگی اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض بزرگ جو ہیں وہ ماشاء اللہ شان بان کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، اور دل میں دنیا کی محبت نہ ہو تو بھئی دنیا بھی اللہ کی نعمت، دنیا کی نعمتیں نوکر چاکر حشم قدم اچھا مکان اچھی سواری اچھے کپڑے اچھا گھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اگر کسی کو اللہ پاک حلال ذریعے سے عطا فرما دے تو آدمی شکرانے کے ساتھ ان کو استعمال کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور کسی کو یہ چیزیں نہ ملے تو نہ ملنا بھی نعمت ہے. اس حالت میں آپ نے صبر کرے, اللہ کے رضا میں راضی رہے تو وہ بھی بہت اعلیٰ درجہ. تو دونوں قسم کے بزرگ ہیں, دونوں اللہ والے, دونوں اللہ کے مقبول, دونوں اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دوسرا نمبر کا خیال تھا کہ یہاں کے جو بزرگ ہوں گے وہ بہت ہی دنیا سے کنارہ کش اور دنیا سے بچنے والے اور بالکل سادہ اور پیون کپڑے, پیون والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, جھونپڑے میں رہتے ہوں گے, سیدھے سادے ہوں گے. ان کے ذہن میں کچھ یہ تصور تھا, تصور ہوگا. خیر جب یہ سنا کہ وہی بزرگ تشریف لا رہے ہیں جن کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں, تو یہ جلدی سے وضو مکمل کر کے مسجد کی دہلیز پہ جا کے کھڑے ہو گئے. تو دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت لمبا جلوس آ رہا ہے, کچھ لوگ آئے پھر کچھ لوگ آئے پھر کچھ لوگ آئے, پھر چھوٹی موٹی سواریاں آئیں, پھر اس کے بعد جا کر کے درمیان میں دیکھا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سواری ہے. اور سواری کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ایک مسئلہ ہے, بگی ہے, بیچ میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, پردے پڑے ہوئے ہیں, گھوڑے بڑے نفیس اور عمدہ لگے ہوئے ہیں, گھوڑوں کو چلانے والا بھی بڑی شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور آگے پیچھے دائیں بائیں ایک شان بنی ہوئی. تو جب یہ شان دیکھے تو ذہن میں تھا کچھ اور تصور نکلا کچھ اور, تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہ آیا کہ نمازستان کی دنیا دوست دارت اللہ والا وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنے ساتھ رکھتا. ہاں کسی نے مجھے یہاں بھیج دیا, میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ والے ہوں گے, یہ تو بظاہر دنیا دار معلوم ہے. یہ شان فان تو دنیا داروں کی سے ہوتی ہے, اللہ والوں کی پیسے نہیں ہوتی. اور یہ مصرع کہہ کے اور مسجد میں واپس, وہ کچھ عبادت کی اللہ اللہ کی, اس کے بعد چونکہ سفر بہت لمبا کیا تھا تھکے ہوئے تھے لیٹ گئے نیند آ گئے. اور ایک بات بیچ میں عرض کرتا ہوں کہ جو مخلص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ضرور مدد کرتا, یعنی جس کے دل میں واقعتاً یہ تڑپ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں, اللہ تعالیٰ فرما بردار بندہ بن جاؤں, میرے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے, میرے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے, دل سے اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معروف نہیں کرتا. جو معروف ہوتا ہے وہ اپنے اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ جو مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے ایسے تار جوڑ دیتے ہیں کہ ظاہر میں ان کا جڑنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں, اس کی اصلاح کا سامان فرما دیتے ہیں. میری طلب بھی انہیں کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے, طلب بھی پھر وہ ان کی مہربانی ان کی عطا ہوتی. تو چونکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مخلص تھے, عجیب اللہ پاک نے ان کی اصلاح کا اور تربیت کا سامان فرمایا کہ یہ سو گئے, اب جب سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے. اور سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں. تو فرماتے میں بھی اپنی قبر سے نکلا اور میں بڑا پریشان, تو پریشان اس لیے کہ علم تو حاصل کیا تھا, عمل کچھ کیا نہیں, عمل اپنے پلے نہیں. حشر کا میدان برپا ہو گیا, قیامت قائم ہو گئی, لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں, اب میں فکر نہیں, اللہ میرے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں, اب کیا ہوگا, کیسے میری بخشش ہوگی, کیسے میرے نجات ہوگی, کیا میں حساب کتاب دوں گا, کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا. میں بڑا شرمندہ اور نادم, بڑا پریشان. خیر میں نکلتے ہو گیا اب حیران پریشان. اب میں تھا تو حیران پریشان, ساتھ ہی ایک اور میرے پر مصیبت آ گئی کہ کہیں سے دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا, ایک نے دائیں طرف سے ایک نے بائیں طرف سے, اور کہا چلو ہم تمہیں دوزخ میں لے کے چلتے, چلو دوزخ میں لے کے چلتے. اب وہ فرشتے اور نہایت طاقتور, میں ان کے سامنے بالکل آج, یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں بڑا گھبرایا, بڑا پریشان, اور پریشانی کے عالم میں کبھی دائیں دیکھوں کبھی بائیں دیکھوں کہ کوئی میری مدد کو آ جائے, تو کسی طرح ان سے مجھے چھڑوا دے تو میری جان میں جانا ہے. اب میں حیران پریشان دائیں بائیں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں, اور وہ مجھے برابر کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جا رہے. بس اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تھا کہ یکایک حضرت خواجہ فیض اللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وہی سواری جو میں نے فضانی میں دیکھی تھی خواب میں میرے پاس آ کے ٹھہر گئی، اور حضرت نے پردے ہٹائے اور اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کر کے فیشن نے کہا، ارے بھائی یہ تو ہمارا مہمان ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا حضرت جیسے آپ فرمائیں، کہ نہیں ہے چھوڑو بھائی، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، ان کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ غیر تو نہیں، تو بس حضرت نے یہ کہا اور فیشنوں نے مجھے چھوڑا اور حضرت کی سواری آیا گئی، اور میں حیران حیران گئی، اور میری جان میں جان آئی، اور جب جان میں جان میں آئی تو آنکھ بھی کھل گئی، تو آنکھ کھلی تو اور جان میں جان آئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ صبح سے آنکھ کھل گئی، نہیں تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ سچ مچ قیامت برپا ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ اور بھائی یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، ابھی تو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول دے، اس لیے کہ جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آخرت میں آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ نماز ہم نے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے نہیں رکھے تھے، مدنی گائے تھے اپنے آپ کو بچایا تھا نہیں بچایا تھا، نہیں بس سے زبان کو بچایا تھا نہیں بچایا تھا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا تھا نہیں بچایا تھا، بس پھر سارا کیا کرتا سامنے آتا ہے، اس وقت جو پریشانی ہوگی اس پریشانی کا کوئی اندازہ ہم یہاں نہیں کر سکتے، بس ہم مان لیں بس، اور مان کر کے آ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور فرائض واجبات اور جو عوامل ہیں ان کو بجا لانے کی عادت ڈال لیں، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ چلو میں ابھی زندہ ہوں، ابھی میں اپنی مزید اپنی زندگی کو اپنی درست کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہی ان کو یہ دل میں آیا کہ بھائی یہ بزرگ ہیں، یہ بالکل سچے اور پکے اللہ والے ہیں، یہ اور دھوکہ جو ہے مجھے ان کی ظاہری حالت سے ہوا ہے، میں نے ظاہر میں ان کو دنیا دار سمجھا، حقیقت میں یہ اللہ والے ہیں اور یہ برحق ہیں اور مخلص ہیں اور ضرور ان کی خدمت میں جانا چاہیے، ان سے اپنی اطلاع کرانی چاہیے، لہٰذا اب یہ مسجد سے نکلے اور سیدھے حضرت رضی اللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے، حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے معتقدین بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں کچھ راستہ تھا اس سے یہ ہوتے ہوئے قریب جا کر کے ہم بیٹھے اور جا کر کے سلام عرض کیا اور جا کر کے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے ایک اپنی گستاخی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے نادانی میں ان کی شان میں کہہ دیا تھا کہ نمبر دستان کی دنیا دوست دار، اس گستاخی کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئے، خواجہ فیض اللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو منکشف ہو گیا کہ یہ فلاں مصرا مجھ پر مجھے دیکھ کر کہہ چکے ہیں، فرمایا کہ وہ مصرا تو سناؤ جو تم نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، کہا تھا تو ٹھیک ہے تو معافی مانگنے آیا ہوں، کہا ٹھیک ہے میں تو معاف کر دوں گا لیکن وہ مصرا نامکمل، اس کے ساتھ ایک مصرا بٹے ایک مصرے کی اور ضرورت ہے، پھر شعر پورا ہو جائے گا، بات ہی پوری ہو جائے گی، تو کہتے ہیں میں نے دبے انداز سے عرض کیا کہ نمت دستان کے دنیا دوست دار، تو خواجہ صاحب نے ایک مصرع لگایا، اگر کارت بڑا ہے دوست دار، نمت دستان کے دنیا دوست دار اگر کارت بڑا ہے دوست دار، کہ اللہ والا وہ نہیں ہے دنیا کو دوست رکھے، ہاں وہ اللہ والا ہو سکتا ہے تو دنیا کو اللہ کے واسطے رکھے، یعنی جائز طریقے سے حاصل کرے، جائز طریقے خرچ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرے تو پھر وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، جو سلیمان علیہ السلام ہوئے زمین کی سلطنت ان کو ایسی عطا فرمائی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے ان کے بعد کسی کو ملی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے نبی ہونے میں ذرہ برابر بھی اس دنیا کی سلطنت سے کوئی خلل نہیں آیا، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں جیسے اللہ کے نبی تھے آپ حکمران بھی تھے، آپ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت فرمائی، اللہ کے احکام کو نافذ و جاری فرمائے، آپ کے بعد آپ کے چاروں خلیفہ حاکم بھی تھے، خلیفہ تھے حضور کے، جیسے وہ صحابی تھے ایسے خلیفہ بھی تھے، لیکن دنیا کی سلطنت اور دنیا کی حکومت ان کے نیچے ہونے کے باوجود ان کے صحابی ہونے میں، اللہ کے ولی ہونے میں، اللہ کے مقبول ہونے میں کوئی کمی نہیں آئی، انہوں نے حکومت اسی طرح کی جیسے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے تھے. لہذا حضرت نے ایک مصرع ہاتھ لگا کر کے بات پوری فرما دی. نمر دستہ کہ دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت, جس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں مغلوب ہو, اللہ کی محبت والی. دنیا کو حلال جگہ سے حلال طریقے سے حاصل کرے, جاہل اور حلال جگہ اس کو خرچ کرے. اس دنیا مال و دولت میں بھی روپے پیسے بھی سے بھی آخرت بنائے, اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرے. تو اللہ کی رضا جیسے زبان کے ذریعے اعمال انجام دینے سے, زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر تسبیح اور کار خیر کرنے سے ہوتا ہے, ایسے ہی جسم سے بھی کار خیر انجام دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اسی طرح مال سے بھی حاصل ہوتی ہے, دنیا سے بھی حاصل ہوتی ہے. دنیا کو چاہے آدمی نیکی کا ذریعہ بنا لے چاہے پتی کا ذریعہ بنا لے, جو پتی کا ذریعہ بنائے گا تو نقصان اٹھائے گا, نیکی کا ذریعہ بنا لے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. اس کے بعد پھر مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ انہیں خدمت میں رہے اور پھر اللہ پاک نے ان کو اولیاء اللہ کے صف میں شامل کیا, پھر اللہ نے ان کو اولیاء اللہ کے صف میں داخل فرما دیا. مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے اور ان کے اشعار کا ایک مجموعہ ہے, غالباً اس کا نام یوسف زلیخا ہے. اس کے آخر میں ایک عجیب و غریب بات مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے جو یاد رکھنے کی ہے اور پلے باندھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب میری اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اللہ پاک مجھ سے اگر یہ دریافت کریں کہ جامع تم دنیا سے میرے واسطے کیا لائے ہو, تم دنیا سے یہاں آئے ہو تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو, تو میں کروں گا یا اللہ میں توبہ کی درخواست لے کر آیا, معافی کی درخواست لے کر کے آیا, میرے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ ذکر ہے نہ فکر ہے نہ تلاوت ہے نہ تصویر, کوئی نیک کام میرے پاس نہیں, بس میرے پاس ایک معافی کی درخواست ہے, آپ اس کے اوپر سائن کر دیجیے کہ بس معاف آئے. کتنی اونچی بات, بس میں دنیا سے آپ کے بارگاہ میں معافی کی درخواست لایا ہوں گا, آپ اپنے رحمت سے اس پر میری معافی تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے جان کر کو معاف کر. تو ہم بھی یہی دل میں رکھیں, اپنے اپنے دل میں اسی بات کو جمائیں, حقیقت یہ کہ کوئی عمل ہمارا اس قابل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق, لہٰذا اپنے کسی عمل پر فخر نہ کریں, ناز نہ کریں کہ میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں اشراق پڑھتا ہوں, میں چاش پڑھتا ہوں, یہ ہے اور وہ ہے, میں اتنا خیرات کرتا ہوں, میں صدقہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. کوئی عمل بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائے, وہ قبول فرمانے ان کا احسان ہے, نہ قبول فرمائے سزا دے عین برحق, ہم اسی کے لائے. آخرت میں جو بخشش ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہوگا, اس لیے کوئی عمل بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کی بنیاد پر کوئی بندہ جنت میں جا سکے. ہماری تمہاری تو باتیں کیا, سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. حضرت بی بی عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور یہی بات ہے نا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے, تو آپ نے تھوڑی دیر سوچ کر یہ فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہ جا سکوں, اللہ کی رحمت سے جانا ہوگا. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور دو دفعے بچ جائیں, یہ تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، ان کے کرم سے ہوگا، ان کی مہربانی سے ہوگا، ان کی عنایت سے ہوگا، اس لیے اپنے کسی عمل کے اوپر ناز نہ کریں اور ایسے اپنے کسی عمل کو حقیر بھی نہ سمجھیں کہ حقیر سمجھ کر کے عمل چھوڑ دیں اور حقیر سمجھ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے. کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہیں، جہاں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرتے رہیں، نیک اعمال میں بھی جتنی کوتاہیاں ہو جائیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آئندہ اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، جہاں گناہ حاضر ہو جائیں ان سے بھی گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور آئندہ مزید بچنے کا اہتمام کرتے رہیں، بس اسی طرح چلتے رہیں. بس اپنے کسی عمل کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں، کسی سے یوں نہ کہیں کہ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں زاہد ہوں، میں حاجی ہوں، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں فلاں فلاں نیک کام کرتا ہوں. بھائی تمہارے نیک عمل تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو. بہرحال اللہ والے کی صحبت کے بغیر اور اس کی رہنمائی کے بغیر دین پر چلنا مشکل ہے، لہذا سب کو ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ قائم کریں اور اس سے رابطہ کر کے اپنے ظاہر کی اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں اور اس فکر میں مشغول اور مصروف رہیں. دو علامتیں تو بیان ہو گئی کہ شیخ جو ہونا چاہیے شیخ ہونا چاہیے، پھر شیخ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارا مزاج ملنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس شیخ کو دین کے دین کی ضروری باتوں کا علم ہو، کیونکہ دین کا علم ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. باقاعدہ عالم بننا تو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، اور ضرورت کے مطابق دین کا علم جاننا یہ ہر مسلمان مرد عورت کا فرض عین ہے. لہذا جس مرشد سے ہمارا تعلق ہو اس کو دین کا بقدر ضرورت علم ہونا بھی ضروری ہے، بالکل ہی ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان پڑھ جاہل ہوگا تو بھائی وہ جب خود ہی جاہل ہے دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا، اور دوسرے کی اس سے کیا اصلاح ہوگی، دوسرے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ بقدر ضرورت اس کے پاس دین کا علم ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں اور اس کے اعمال اور اس کی عادتیں شریعت کے مطابق. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر جھوٹے اور بناوٹی پیر بھی بہت ہیں، جاہل ان پڑھ پیر بہت ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، بعض لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی پیر صاحب ہیں، یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اور ان کے پاس جانے سے بڑی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بس آج مریض کے ان سے بیٹھ ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں خود گمراہ بے دین، اور وہ جو ان سے مرید ہو جاتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، بے دینی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی، تاکہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ لگے، کوئی مغالطے میں نہ آئے اور کوئی گمراہی میں نہ پڑ جائے. इन बातों को आदमी अपने ध्यान में रखे और ध्यान में रख करके इसके मुताबिक अगर किसी को अपना पीर बनाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसको 100% नफा होगा। तो सबसे पहले ये भी देख लें कि उसके अकायद सही हैं या नहीं। लिहाजा अगर कोई पीर बिदती है या किसी और पहले सुंदर जमात से हटकर तो कोई और अकीदा अपनाने वाला है तो हरगिज़ हरगिज़ उसके पास न जाए। ऐसे उसके आदात, उसके अतवार, उसके आमाल, उसकी ज़िंदगी सलाह मशवरा, नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़े नहीं रखता है, गाने सुनकर रहता है, तो भाई वो तो पीर है, तो गुमराह आदमी है, बेदीन आदमी है। वो हरगिज़ काबिल नहीं कि आदमी उसके पास जाए, उसके पास बैठे। आजकल जो आमिर लोग हैं बाद उन्हीं को बेचारों को पीर समझ लेते हैं और उनका काम है जिन उतारना या चढ़ाना, जादू उतारना या जादू करना और जनाब हाजरात के जरिए चोर का पता बताना और गैब की बातें अल्लाह बचाए बताना। इस किस्म की बातें रह गई हैं आजकल बाजार आमिरों के पास। अक्सर आमिर रहते ही हैं लेकिन बात सच्चे मुखलिस भी सब बराबर नहीं है। तो ये जो आमिर माशरे के अंदर बैठे हुए हैं इसमें बात तो बड़े गुमराह और बेदीन होते हैं और बात ऐसे हैं कि बहरहाल उनकी बातें भी गलत गलत होती हैं। बस लोग उनके अगर वो अगर कुछ बातें बता देते हैं तो लोग उनके बड़े मुतासिब हो जाते हैं और वो बातें उनको तजर्बे से और कुछ जिन्नात के जरिए पता चल जाती हैं। वो सारी बातें सच्ची नहीं होती हैं, अक्सर झूठी होती हैं। लेकिन अवाम नाथ का हाल ये है कि झूठी बातों में से एक बात से कोई सच्ची निकल आए तो वो सबको सच समझते हैं और सच समझ करके बस फिर उसके मुतकिद हो जाते हैं, उसी के मुरीद हो जाते हैं। वहाँ कहाँ जाहिर की सलाह है, वहाँ कहाँ बातिन की सलाह है, वहाँ तो अल्लाह बचाया बस पेट का धंधा है, पेशा है उनका। बस उसके अंदर लोग आते हैं और उनको अपना मुरीद बनाते हैं और फिर उनको तरह तरह की बातें सिखाते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं और वहाँ पर हाथ से यही होता है कि जादू डालो, जादू कर दो और ये कर दो और वो कर दो, कोई ऐसा वजीफा बता दो कि हमारा कारोबार चमक जाए, कोई ऐसा वजीफा बता दो कि हमारा रिश्ता हो जाए वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातें होती हैं मतलब। तो अल्लाह बचाए इस किस्म के लोग भी होते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है तरीक़त से और तसव्वुफ से और ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह में दीन का चलने चलाने से कोई वास्ता नहीं। लोग उनको ही पीर बना लेते हैं और उनके मुरीद हो जाते हैं जिसके नतीजे में एक घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं और दीन से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इसलिए अकायद सही होने चाहिए, उसकी उसकी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। और एक अलामत उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसके अंदर दुनिया की हिर्स ना हो। शेर कामिल जो है वो अल्लाह वाला हो, तालिब दीन हो, तालिब आखिरत हो, तालिब दुनिया ना हो। वो आने वालों से दुनिया का तालिब ना हो, आखिरत का तालिब हो, ना वो अपने कामिल होने का दावा करता हो। ये दो बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ के अंदर एक पीर और मुरीद का किस्सा लिखा है और वो किस्सा ख्वाब का है कि एक मुरीद ने ख्वाब में देखा अपने पीर साहब के पीर साहब गुरु ख्वाब में देखा और ये देखा कि पीर साहब के उंगली में शहद लगा हुआ है और मुरीद की उंगली में पखाना लगा हुआ है। पीर साहब की उंगली में शहद लगा हुआ है और मुरीद की उंगली में पखाना लगा हुआ है और मुरीद पीर साहब की उंगली में शहद चाट रहा है और पीर साहब मुरीद की उंगली से पखाना चाट रहा है। तो जब मुरीद ने अपने पीर साहब को अपने ये ख्वाब सुनाया तो अभी आधा ही सुनाया था तो ये सुनाया था कि जी मैंने देखा कि जनाब की उंगली में शहद चढ़ा हुआ है, शहद लगा हुआ है और मेरी उंगली में पखाना। हाँ हाँ हम पीर साहब तो हुए, अभी तो हमारी उंगली में शहद है, मेरे आगे भी सुन लीजिए। जो अगले से सुनाया तो पीर साहब छिप गए
ये क्या कह रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा आगे ये भी तो सुन लीजिए, आगे ये है कि आप उंगली मुझे छिटा रहे हैं, मैं अपनी उंगली आपको छिटा रहा हूँ, आप मेरी उंगली चाट रहे हैं, मैं आपकी उंगली चाट रहा हूँ, मैं नाराज हो गया कम्बक ये क्या देखिए। फरमाते हैं उसने सही देखा कि वो तीर था जो थे वो दुनियादार थे, इसलिए मुरीद से दुनिया के तालिब थे, इसलिए उसने उंगली का पखाना काट रहे थे कि दुनिया जो है बमजिला पखाने के। और ये मुरीद मुखलिस था वो पीर साहब से अल्लाह की रजा के लिए अपनी इस्लाह के तालिब थे, इसलिए पीर साहब में शायद चाट रहे थे उंगली पे। ऐसी बेहतरीन तालीम थी, इसलिए जरूरी है कि वो शेख जो है वो तालिब दुनिया का हो कि वो अपने पास आने वालों से दुनिया का तालिब हो, अगर वो तालिब होगा तो फिर मुरीदों की इस्लाह नहीं होगी। और इसी तरीके से वो अपने काबिल होने का दावा भी ना करता हो, ये ना हो कि मैं इतना बड़ा पीर हूँ, मेरे इतने सारे खलीफा हैं, मेरे इतने सारे मुरीद हैं, मैं जब बयान करता हूँ तो इतना असर होता है, इतना असर होता है, तो ये तो दुनियादारी की बातें हो गई भाई। ये अल्लाह वाले ऐसी बातें थोड़ी क्या करते हैं, इसलिए कि वो जो कुछ करते हैं वो उसके लिए करते हैं, और जो उसके लिए करते हैं तो छुपा कर करते हैं, वो किसी को दिखाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, बस नहीं कर कुएं में डाल का मेहताब होते हैं वो, नहीं कर और कुएं में डाल वो इसका मेहताब होते हैं। इसलिए वो उनके जुबान में कहाँ दावा और कहाँ पढ़ाई और कहाँ कमाल का दावा उनके पास होगा, जिसके पास होगा वो थोड़े से झूठा पीर है, ये दुनियादार है और ये सच्चा पीर नहीं है, और हर किस काबिल नहीं है कि इसके पास जाया जाए और इसके पास बैठ करके उससे अपनी इस्लाह कराया जाए। और भी अलामतें तकरीबन 10 अलामतें हजरत ने बयान फरमाई शेख कामिल की और पीर कामिल की, 10 अलामतें हजरत ने बयान फरमाई है, बाकी अलामतें हैं उनकी तशरीह इंशाल्लाह ताला आइंदा कर दी जाएगी अल्लाह ताला तौफीक अता। अली असद अमरी कैद में उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह पाक उनको आफियत के साथ रहाई अता फरमाए। मौलाना रशीदा साहब जख्मी है उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइए, एक तालिब इल्म बीमार है उनकी सेहत के लिए भी दुआ फरमाइए।
اللهم صل على لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام، ہم سب کی اپنے فرض سے کامل و مکمل مغفرت فرمائے، یا اللہ عالم کے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی اپنے کرم سے بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے فنا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت کی فردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے فنا عطا فرما، یا اللہ جو جو مسلمان مرد عورت اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، یا اللہ جل جلالہ بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، جو مسلمان مرد عورت یا اللہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں غیب سے ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، اگر مسلمان مرد عورت یا اللہ نارین میں عزت عطا فرما، عاقل عطا فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اصلاح کسی کی رکھا فرما، ہم سب کو اپنے ہم سب کو اے اللہ شیخ کامل نصیب فرما، شیخ کامل مرشد کامل عطا فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں سے سب سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما، قلبی تعلق ہم کو نصیب فرما، یا اللہ دونوں جا کی سعادتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی معذوریوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. رحمة الله.